پیر، 2 اپریل کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے تازہ واقعات میں اب تک 20 کی جان گئی، سری نگر میں کرفیو لگا، تجزیہ کار نے تشدد کا سبب وعدہ پورا نہ ہونا، بات چیت کا نہ ہونا سیاسی بے عملی بتایا۔
ایک تو نیت نہیں ہے، دوسرا کوئی پالیسی اڈاپٹ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں شدت پسندوں، فوجیوں اور عام شہریوں سمیت 20 افراد کی ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ آج وادی میں ہڑتال ہے، حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے بیشتر علاقوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
مسلح شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران شہری ہلاکتوں کے خلاف آج کشمیر میں ہڑتال رہی۔ حکام نے مظاہروں کو روکنے کے لیے جنوبی کشمیر اور سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا، لیکن اس کے باوجود کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے۔ سری نگر میں تجارتی انجمنوں نے فوجی آپریشن کے دوران عام شہریوں پر فائرنگ کرنے اور چھرے مارنے کی کارروائی کے خلاف مظاہرہ۔ علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک نے کہا ہے کہ فوجی آپریشنوں سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ ایک سال سے جاری فوجی کارروائی آپریشن آل آؤٹ کے دوران اب تک 250 شدت پسند مارے گئے، لیکن اس مدت میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔
ادھر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ان ہلاکتوں کے خلاف آج یوم احتجاج منایا گیا۔ انڈیا میں دلت ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کے احتجاج کے دوران پرتشدد واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں دلت سپریم کورٹ کے ایک حکم نامے کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم نامہ نچلی سمجھی جانے والی ذاتوں کے تحفظ کے قانون کو کمزور بنا رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ہمیرا کمل۔
نچلی سمجھی جانے والی ذاتوں کے تحفظ سے متعلق قانون SC ST اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان کے خلاف امتیازی رویہ برتنے والے کو سزا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس قانون کا ماضی میں غلط استعمال کیا گیا ہے، جبکہ دلت رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قانون میں تبدیلی سے وہ زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کا جائزہ لینے کی درخواست دائر کی ہے۔
یمن سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سعودی اتحاد کی جانب سے کیے گئے ایک فضائی حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ طبی عملے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حدیدہ کے ساحلی شہر میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ نائجیریا کے شمال مشرقی حصے میں شدت پسند گروپ بوکو حرام کے ایک حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک، جبکہ 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ بوکو حرام کے 7 خودکش حملہ آور 2 دیہات پر حملہ آور ہوئے، جبکہ ان کے کچھ پیدل حملہ آوروں نے ایک فوجی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب کے خلاف جدوجہد کرنے والی ونی منڈیلا 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ ونی منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر نیلسن منڈیلا کی سابق اہلیہ تھیں۔ مزید سبا ناز سے۔
ونی منڈیلا اس وقت سیاسی منظرنامے پر اپنی جدوجہد کے حوالے سے نمایاں ہوئیں جب ان کے اس وقت کے شوہر نیلسن منڈیلا 27 سال کے لیے جیل میں تھے۔ ونی منڈیلا کو ایک وقت میں قوم کی ماں بھی کہا جانے لگا۔ انہوں نے خود بھی سفید فام اقلیتی حکومت کے ہاتھوں نظر بندی کا وقت گزارا۔ ونی منڈیلا کی شخصیت کئی حوالوں سے متنازع بھی رہی۔ انہوں نے نیکلسنگ جیسی روایت کی حمایت کی، جس میں لوگوں کو جلتا ہوا ٹائر گردن کے گرد لپیٹ کر ہلاک کیا گیا۔ ان کو ایک کم عمر سماجی کارکن کے الزام میں سزا بھی سنائی گئی۔
چین نے امریکہ سے درآمد کی جانے والی 128 اشیاء پر 25% تک محصول عائد کر دیا ہے۔ چین نے درآمدی محصول میں اضافہ صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی درآمدات پر محصول کے اضافے کے جواب میں کیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عابد حسین۔
چین نے کہا ہے کہ امریکی درآمدات پر محصول لگانے کا فیصلہ چینی مفادات کے تحفظ کی خاطر کیا گیا ہے، اور اس اقدام سے امریکہ کے نئے محصول کے جواب میں توازن پیدا ہوگا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ محصول میں اضافے سے پیر کو 3 ارب ڈالر کی درآمدات متاثر ہوں گی۔ اس سے قبل چین نے کہا تھا کہ وہ تجارتی جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر ان کی معیشت متاثر ہوتی ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ گزشتہ ماہ 22 مارچ کو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ 60 ارب ڈالر کی چینی درآمدات پر محصول لگانے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور وہ امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کو محدود کرنا چاہتا ہے۔
روس کے وزیر دفاع سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ مغربی ممالک برطانیہ میں سابق ڈبل ایجنٹ پر حملے کے معاملے پر بچوں کے سے کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کا رد عمل بالکل موضوع نہیں ہے، اور وہ سرد جنگ کے زمانے کے تمام تسلیم شدہ ضوابط بھول گئے ہیں۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ موجودہ کشیدگی کو کم کرنا مغربی ممالک کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے 10 دہشت گردوں کی سزائے موت اور 5 کے عمر قید کی توثیق کی ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد 62 افراد کے قتل میں ملوث ہیں۔ سزا دیے جانے والوں میں معروف قوال، امجد صابری کے قتل میں ملوث محمد اسحاق اور محمد عاصم بھی شامل ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق ان سب نے ٹرائل کورٹ میں جرم کا اعتراف کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس سال کے سب سے بڑے فوجی آپریشن میں شدت پسندوں، فوجیوں اور عام شہریوں سمیت 20 افراد کی جان جانے کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ آج وادی میں ہڑتال ہوئی ہے۔ سیاسی اور تجارتی حلقوں نے فوجی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ حکومت نے مظاہروں کو روکنے کے لیے بیشتر علاقوں کی ناکابندی کر دی ہے۔ انٹرنیٹ کی سہولت معطل ہے اور تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کشیدگی کی تازہ لہر سے ان خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ مسلسل تیسرے موسم گرما میں بھی تشدد، ہلاکتوں اور کشیدگی سے عام زندگی مفلوج ہو سکتی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
مسلح شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران شہری ہلاکتوں کے خلاف آج کشمیر میں ہڑتال رہی۔ حکام نے مظاہروں کو روکنے کے لیے جنوبی کشمیر اور سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا، لیکن اس کے باوجود کئی مقامات پر لوگوں نے مظاہرے کیے۔ سری نگر میں تجارتی انجمنوں نے فوجی آپریشن کے دوران عام شہریوں پر فائرنگ کرنے اور چھرے مارنے کی کارروائی کے خلاف مظاہرہ کیا۔
اگر ہندوستان نے یہ رویہ برابر رکھا تو اس کے غلط نتائج نکلیں گے اور اس کی ساری ذمہ داری آج ہندوستان پہ عائد ہوگی، اور ورلڈ کمیٹی کو یہ دیکھنا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سارا قتل عام ہو رہا ہے۔
علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک نے کہا ہے کہ فوجی آپریشنوں سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔
آپ نے ظلم کا ہر حربہ آزمایا کشمیریوں کو، لیکن یہ تحریک آزادی اس سے ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ کشمیری نوجوانوں کا قتل غارت کر کے، کشمیری کی نسل کشی کر کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک آزادی ختم ہو جائے گی؟ کوئی تحریک آزادی دنیا میں ختم نہیں ہوئی۔
ایک سال سے جاری فوجی کارروائی آپریشن آل آؤٹ کے دوران اب تک 250 شدت پسند مارے گئے، لیکن اس مدت میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ تصادم کی جگہ مظاہرے کرنے والوں پر فائرنگ کی وجہ سے 4 شہری مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔
بھارت نے آج تک ہماری 5 جنریشنیں ختم کی، لیکن ہماری ہمت نہیں ٹوٹ گئی۔
اور جب فائرنگ شروع ہو گئی تو ہم نے دیکھا ہے درجنوں بعد زخمی ہو گئے اور سیدھا یہ ٹارگیٹ فائر لگ۔
حالانکہ حکومت نے کشمیر کے تئیں نرم روی کے اشارے دیے تھے، لیکن تازہ آپریشن کے بعد فوج کا کہنا ہے کہ مسلح تشدد کے خلاف آپریشنوں میں شدت لائی جائے گی۔ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی 15th کور کے کمانڈر لیفٹنٹ جنرل اے کے بھٹ۔
Anybody who will use a weapon, we will carry out kinetic operations as we have carried out today.
ایسے وقت جب توقع تھی کہ کم از کم اس سال حالات پرسکون رہیں گے، تازہ ہلاکتوں سے اس گرما میں بھی کشیدگی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی تجزیہ کرنے کے لیے جن 3 افراد سے میں نے بات کی، ان میں پہلے پیرزادہ غلام رسول عرف عام میں پی جی رسول سے، جو مصنف، کالم نگار اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ میرا ان سے سوال تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کی جو نئی لہر آئی ہے، اس میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق کس تنظیم یا جماعت سے ہے؟
اس کا زیادہ تو مطلب پولیس کے بیان کے مطابق ان کا تعلق ظلم مجاہدین اور لشکر طیبہ سے، یہ جو ملٹنٹوں کے مارے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے،
لیکن اس کے علاوہ بہت سارے مطلب 4 سویلین بھی مارے گئے ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہیں، گولیوں سے بھی، الگ سے بھی۔
اچھا، تو یہ جو پیرزادہ غلام رسول صاحب نئی نسل ہے، ان کا کسی پرانی تنظیم سے تعلق ہے، کسی نئی تنظیم سے تعلق ہے، کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے کرے؟
نہیں, جو لوگ اس وقت یہاں مارے گئے ہیں ان کا تو باضابطہ تنظیم سے تعلق بتایا جاتا ہے, جو اطلاعات ہیں وہ حزب المجاہدین اور لشکر طیبہ ہے یہاں.
ٹھیک ہے,
تو وہ دونوں پرانی تنظیمیں ہیں, خصوصاً حزب المجاہدین تو پرانی تنظیم ہے.
میں اس چیز کو ذرا کھل کر کے سمجھنا چاہ رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اندر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں, جموں کشمیر کی تحریک پہلے ایک آزادی کی تحریک کے طور پر ابھری, پھر اسی کے دوسرے رنگ روپ سامنے آتے رہے, پھر جہادیوں کے یہ ہتھے چڑھ گئی, اس کے بعد اس کا کچھ اور رنگ دکھائی دیتا رہا. اب صورتحال کیا ہے, یہ ہے کیا؟
نہیں نہیں, وہ آپ جس ایک اور رنگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ٹوٹلی فرنج ایلیمنٹ ہیں. تو یہاں جو مین سٹریم سپریٹزم ہے, چاہے سپریٹسٹ پارٹیوں کی بہت ساری قسمیں, تاریخ مزاحمت, تاریخ حریت بھی ہے اور باقی بھی ہیں عسکری جماعتیں, میں وہ سب اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہیں. جو کچھ لوگ مثلا داعش کے ساتھ اپنا تعلق بتاتے ہیں یا آئی ایس کے ساتھ, لیکن نہ سماج انہیں تسلیم کرتا ہے, نہ کسی مذہبی تنظیم کا ان کے ساتھ کوئی سپورٹ ہے, نہ کسی مذہبی طبقے کا. دے آر ان ون وائس, دے آر ریجیکٹنگ دوز اینڈ سینگ کہ یہ اینٹی کشمیری ہے. ان کا سماج میں کوئی ایکسیپٹینس نہیں ہے, کوئی وہ انفلوئنس نہیں ہے. وہ زیادہ تر کچھ لوگ زیادہ تر ایسے ہی آتے ہیں, مطلب فیس بک پر, یا انہیں حد سے زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, مطلب ٹی وی پر, انڈین ٹی وی چینل پر.
اچھا, تو یہ ہیں کیا, آزادی پسند ہیں, علیحدگی پسند ہیں, کیا اب میں ان کو کیا کہوں, یہ جہادی ہیں؟ آزادی پسند ہے. میں یہ, ہاں یہی پوچھوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ پی جی رسول صاحب, بحیثیت ایک تجزیہ کار, بحیثیت ایک مصنف اور بحیثیت ایک کالم نگار کے, آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ جو پھر سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟
حل اس وقت یہ نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ایک تو الیکشنز ہو رہے ہیں 2019 میں, تو اس الیکشن کی تیاری میں ایک ہندوتوا پارٹی یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ ریئلی ہندو انٹرسٹس کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ایک سخت گیر پارٹی ہے جو ہر ایک معاملے میں ایک ٹف سٹینڈ لیتی ہے, کیونکہ انہوں نے دہائیوں تک فار ڈیکیڈ اس کانگریس پر الزام لگایا کہ یہ سافٹ ہیں, یہ ووٹ بینک پالیسی کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کو پیمپر کرتے ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے ہیں, یہ مطلب اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے ہیں. تو اس چیز کے ہوتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ سخت گیری ان کی بیسک پالیسی ہے, ٹفنس ان کی بیسک پالیسی پرسپیکٹو ہے, اس لحاظ سے وہ یہ چیزیں تشدد میں ہی زیادہ یقین رکھتے ہیں, سخت گیر پالیسی میں ہی, اور سخت گیر پالیسی ہی تشدد ابھرتا ہے. تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریکنسائل, کمپرومائز, صلاح صفائی کے لیے کسی بھی لیول پر. تو اس لیے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی مطلب نرم سچویشن کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ صورتحال ہی خود گرما رہے ہیں, اور انہیں لگ رہا ہے کہ اس سے ہندو ووٹ بینک پیپر کر کے انہیں فائدہ ہو رہا ہے.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے پیر زادہ غلام رسول, جنہیں عرف عام میں پی جی رسول بھی کہا جاتا ہے. میں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر صحافی ریاض ملک سے بھی بات کی, پوچھا کہ کشمیر میں ہونے والے تشدد کے تازہ واقعات گزشتہ سال کے واقعات کا تسلسل ہیں یا ان میں کچھ نئے عوامل اور عناصر بھی آن ملے ہیں؟
یہ دراصل 2017 اور 16 کے حالات کا تسلسل ہی ہے, کیونکہ اس دوران حکومت ہندوستان لوگوں کے دل جیتنے میں اور انہیں انگیج کرنے میں ناکام ہو چکی ہے.
اگر اس سیناریو کو مان بھی لیا جائے تو ریاض ملک صاحب, بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لگتا یہ ہے کہ پھر سے ایک تشدد اور مظاہروں کا دور سا چل پڑا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ تحریک اس طرح سے چلے گی اور خون خرابے کے بعد ختم ہو جائے گی؟
نہیں, یہ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے حکومت ہند کی جانب سے ایک کوشش جو ہمیں لگی تھی یہاں کشمیر میں, جو صحافی حضرات بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں مجھ جیسے دوسرے لوگ بھی. ہمیں لگا تھا کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کافی دنوں کے بعد, کافی سالوں کے بعد لوگوں کو انگیج کرنے کی, وہ اس صورت میں تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ علیحدگی پسند رہنماؤں کی کھانا نظر بندی جو تھی وہ ختم کر دی تھی. یاسین ملک گیلانی اور میرویس صاحب کی کھانا نظر بندی کئی برسوں کے بعد ختم کر دی گئی تھی, اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ آزاد ہیں, وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر سکتے ہیں. تو اس لیے امید پیدا ہو گئی تھی کہ کشمیر میں کم از کم یہ جو آنے والا گرما یہاں شروع ہو رہا ہے, موسم بہار یہاں شروع ہو چکا ہے, آگے گرمیاں پڑیں گی, تو اس سال کم از کم حالات میں قدر ٹھہرا ہمیں دیکھنے میں مل سکتا ہے. لیکن ابھی یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ کل یہاں شوپیاں میں جو سانحات ہوئے, ابھی آج تک آج کی ڈیٹ میں ایک اور زخمی چل بسا ہے, تو مہلوکین کی تعداد شہریوں کی وہ 5 ہو گئی ہے اور 200 سے زائد لوگ زخمی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو جائے اور لوگ مارے جائیں تو پھر عوام کا ایک رد عمل جو وہ تشدد پسند رد عمل ہی ہوگا. تو اس سینٹیمنٹ کو آپ طاقت کے بل بوتے پہ ختم نہیں کر سکتے, آپ نے کسی طرح لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور اس کے پرامن حل کے لیے کوشش کرنی ہے, جس کے لیے آپ کو ان کی جو لیڈرشپ ہے جو اس سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ علیحدگی پسند لیڈرشپ ہے, ان کو انگیج کرنا ہی پڑے گا.
ریاض ملک صاحب, میں آپ کا استدلال بڑے غور سے سن رہا ہوں, لیکن کشمیر کا آج کا نوجوان کیا کوئی تخلیقی سوچ رکھتا ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا کہ کچھ تھے جو محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, جو دوسرے لوگ تھے ان کا, کہ ایسی تخلیقی سوچ کہ جس کے تحت سرحدیں تبدیل ہوئے بغیر اس تنازع کا کوئی حل نکل آئے.
دیکھیں شفیع صاحب, اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کا جو نوجوان ہے, اصل میں وہی مسئلہ ہے نا, ایلینیشن کی بات ہے, ایک جائز ایلینیشن ہے, اور اس یوتھ کو آپ نے کسی بھی سطح پہ پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ اس کا ملٹری سولوشن چاہتے ہیں کشمیر کا, جو ممکن نہیں ہے. ایک ایسی نوجوان نسل کو, کشمیر کی نوجوان جو آج کی نوجوان نسل ہے, یہ 90s میں پیدا ہوئی ہے اور اس وقت پیدا ہوئی ہے جب یہاں گولیوں کی گن گرج تھی, اور اسی گولیوں کی گن گرج میں پیدا ہو کے بڑے ہو کے آج جوان ہو چکے ہیں, تو یہ بھی اس پراشوب دور سے نکلنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہیں کوئی جو ہے اپنے جذبات کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے انہیں کوئی وہ جو ہے اسپیس فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. یہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی ہے, اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم پہ پابندی ہے, نوجوانوں کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, انہیں جیلوں میں بھرا جا رہا ہے, تھانوں میں بھرا جا رہا ہے. تو اس کا نیچرل ریئیکشن پھر یہی ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا اس نوجوان کے ساتھ جس نے بندوق اٹھائی ہے, کیونکہ ہمارے نوجوان کو پھر یہ لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ یہ جو ہے بات سمجھ سننا نہیں چاہتا ہے, وہ صرف بندوق کی زبان سمجھتا ہے, اور انہیں اپنا جو آج کا یہاں عسکریت پسند ہے وہ اس کو وہ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, وہ اس سے بچانے کے لیے پھر محاصرے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ کشمیری نوجوان آؤٹ آف باکس سولوشن کے لیے کبھی تیار بھی ہوا تھا. جب مشرف کے دور میں 4-point فارمولا کی بات ہوئی تھی, وہ تو سرحدیں تبدیل کیے بغیر ہی مسئلے کشمیر کے حل کی بات کی تھی نا, تو اس کے لیے یہاں اوور ویلمنگ سپورٹ بھی تھا اس فارمولے کے لیے, لیکن اس سلسلے کو ہی شیلو کیا گیا اور ایک ایسا اپروچ اپنایا گیا ہے جو بالکل ہی ملٹری اپروچ ہے, اور اس ملٹری اپروچ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ امید رکھیں گے کہ کشمیر میں حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں اور یہاں ٹھہراؤ پیدا ہوگا, وہ تو ممکن نہیں ہے. یہاں کا نوجوان وہ بالکل تنگ آ چکا ہے, وہ تنگ آمد بجنگ آمد وہ کوئی بھی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو سکتا ہے جو ایکسٹریم سٹیپ کا ہوگا, اور جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس کا عملی نمونہ وہی ہے. تو ایسے میں بالکل ہی یہ امید نہیں ہے کہ اگر یہی وتیرہ رہا تو آنے والے وقت میں, خاص کر جو گرما ہمارا یہاں ٹوریزم سیزن ہمارا شروع ہونے والا ہے وہ ہو چکا ہے, تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ سیزن بھی ہمارا خوش اسلوبی سے گزر جائے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے یہ تھے سینئر صحافی ریاض ملک. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خاص و عام سرگرم افراد, بالخصوص علیحدگی پسندوں سے بھارت کی مرکزی حکومت کی جانب سے بات چیت کے لیے مختلف اعلانات بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن ان اعلانات کے بعد کیا ہوا؟ کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ یہ سوال میں نے اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے والے, لب کشائی کرتے رہنے والے اور کشمیر میں امن کے خواہش مند بھارتی ایئر فورس کے سابق وائس ایئر مارشل کپل کاک سے بھی کیا. میں نے ان سے بات کی, انہوں نے بتایا کہ بات چیت کے اعلانات کے بعد ایسی بات چیت کا کیا ہوا, وہ میرے سوال کا جواب دے رہے تھے.
اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ کیندر مرکزی سرکار
جی
کشمیر کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا دورہ
वो शुरू नहीं कर रहे हैं। दूसरा पहलू तो सब जानते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी दर्दी चलती है, इन्फिल्ट्रेशन होती जा रही है। पहले हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीरी आउटफिट है उसमें बहुत ही ताकत थी, अब उसको कमजोर किया जा रहा है और वहां से जैश मोहम्मद उसको सपोर्ट दी जा रही है। और तीसरी बात यह है कि आइसिस जो आज तक देश की बात कश्मीर में कभी उठाई नहीं गई है, क्योंकि इतनी नाराजगी है, लोग अब थोड़ी सपोर्ट, अभी तो तादाद तो बहुत कम है।
तो कपिल काक साहब, दिल्ली की पॉलिसी बनाने वालों के पास दिल्ली में जो है जम्मू और कश्मीर के लिए कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी है, या वो किसी मसीहा मसाया और मौजे का इंतजार कर रहे हैं?
नहीं, मसीहा का तो इंतजार तो है नहीं और पॉलिसी भी बिल्कुल है नहीं। एक ही बार कश्मीर के बारे में एक, जिसे हिंदुस्तानी में हम रणनीति कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं, वो थी जब हमारे वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वजीर आजम थे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि उन्हीं की पार्टी इस वक्त मरकजी सरकार चला रही है। और जब आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब ने कश्मीर के बाशिंदों को तकरीर करते हुए 18 अप्रैल 2003 में बोला था कि हम अपने पड़ोसियों का के सामने अपना हाथ बढ़ाएंगे, अब अमन की तरफ चलेंगे। और 2003 से 2008 तक, 7-8 तक, 5 साल वो एक तरीके का प्रोग्राम चलता था। वाजपेयी की सरकार खत्म हो गई, हमारे वजीर आजम मनमोहन की सरकार आई। और उसके बाद एक तो हुआ कि मुंबई का जो आतंकवादी दहशत, एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, पब्लिक ओपिनियन बहुत ही हार्डन हो गई है, एंटी माइनॉरिटी, एंटी पाकिस्तान, वो भी एक वजह है। मगर जो असली, जैसे आप कह रहे हैं मसीहाओं, जैसे असली लीडरान हैं, उनको प्रेजेंट इस वक्त की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल पे एक लॉन्ग जंप करनी है और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से एक कश्मीर को मसले को देखना है। इसमें ये भी बात कोई शक नहीं है, कश्मीर को मसले के हल करने के लिए पाकिस्तान से भी बात करनी है।
यहाँ मैं कपिल काक जी एक नतीजे पे आना चाह रहा हूँ, कोई एक रिजल्ट की तरफ आना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान से भी बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है, खुद आपने भी उसकी तरफ इशारा किया। तो क्या दिल्ली में हालात बेहतर करने की ख्वाहिश कमज़ोर हो गई है और अब रियासती तशद्दुद का इस्तेमाल ही हल है, वही इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्या?
अगर आप मेरी नज़रिए की बात करें, इस वक्त तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जनूबी एशिया में जो कुछ मुल्क हैं आजकल, जो अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका बदलाव आया है, उसको इलेक्ट्रोक्रेसी कहते हैं। कि मतलब डेमोक्रेसी तो गई, अब तो चुनावों की बात है, कौन सी सरकार आएगी, किसके पास वोट आएंगे, वो वोट आने के लिए क्या क्या करना है, तो उस पर कुछ टेम्पटेशन रहती हैं। पहली कि आप पोलराइज करिए, दूसरी कि वो मेजोरिटेरियन सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ाएं, तीसरी कि अगर इन दोनों बातों के लिए आपको माइनॉरिटीज को एक तरीके से टारगेट करना, वो करिए। इन तीनों के लिए अगर आपको पाकिस्तान के साथ बातचीत में रुकावट डालनी है, करनी ही नहीं है, तो फिर के एक तरीके का एक आइडियल मिक्सचर बनता है सरकार के सामने, जो वो मिक्सचर पी लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अगली सरकार 2019 में उन्हीं की सरकार हो, कहीं बदलाव ना हो। तो मुझे लगता है कि यार, एक तो नियत नहीं है, दूसरा कोई पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तीसरा जहां भी कुछ होता है उनको आप सुरक्षा एजेंसी के तरह मैनेज करें। उस पर तो फिर यही होता है कि मरता कौन है, कच्चा मरता है। सुरक्षा बल भी बहुत, आप जानते हैं, स्टेटिस्टिक्स बढ़ गई हैं 2018 में 2017 के कंपैरिजन में, वैसे 2016 के। तो मतलब ये बहुत ही बेचैनी सी है हमारे जैसे, जो अमन चाहते हैं।
ہمارے جیسے جو امن چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ تھے انڈین ایئر فورس کے سابق وائس ایئر مارشل مسٹر کپل کاک. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اب سے ذرا دیر پہلے تک کشمیر کے ہی مسئلے سے لیڈ کر رہی تھی, لیکن اس وقت خبر ہے برطانیہ مغربی دنیا بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا بیان ہے جسے اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com لیڈ کر رہا ہے. یہ خبر تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ جنوبی افریقہ کی ونی منڈیلا 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں. یہ اس کی تصویر بھی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہے. اور ہاں, پاکستان کے نااہل قرار دیے جانے والے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بارے میں جو جلح چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی خاصی دلچسپ وہاں پر ایک تفصیل موجود ہے. ہو سکے تو جائیے گا bbcurdu.com پر.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
پر اب کھیلوں پہ نظر عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جا رہا ہے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے اس میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کرائسٹ چرچ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے اختتام پر نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 340 رنز درکار ہیں اور اس کی تمام وکٹیں باقی ہیں. پانچویں اور آخری دن کے کھیل کے دوران 98 اوورز کرائے جائیں گے. انگلینڈ کے وکٹ کیپر جانی بیرسٹو کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کو آخری روز محتاط کھیل پیش کرنا ہوگا.
We need to keep applying the pressure. We beat the outside edge consistently this evening.
ٹینس میں امریکی کھلاڑی جان اسنر نے اپنا پہلا ماسٹر ٹائٹل میامی اوپن کے فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر جاوراف کو ہرا کر جیت لیا ہے. عالمی نمبر 17 اپنے کیریئر کی اس سب سے بڑی فتح کے بعد اب ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں. گولف میں آئن پولٹر نے ٹیکساس میں ہونے والے ہیوسٹن اوپن میں ڈرامائی فتح حاصل کرتے ہوئے بیو ہوسلر کو شکست دے دی ہے. انہوں نے اپنے لیے ماسٹرز مقابلوں میں بھی جگہ بنا لی ہے. اسنوکر میں معروف کیوئس ٹرونی اور سلیوان چائنا اوپن اسنوکر کے پہلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے بیجنگ میں کھیلے جانے والے اپنے پہلے کوالیفائنگ میچ میں راس موئر کو 6 فریم سے شکست دی ہے. اور فٹ بال کلب ٹاٹنہم نے چیلسی کو پریمیئر لیگ کے میچ میں 1-1 میں 3 گول سے شکست دے دی ہے. یہ سٹیمفورڈ برج میں 28 برس بعد ٹاٹنہم کی لیگ میں پہلی فتح ہے. اور فٹ بال کلب ویسٹ بروم نے لیگ میچوں میں لگاتار 8 شکستوں کے بعد اپنے مینیجر ایلن پارڈیو کے ساتھ معاہدہ ختم کر لیا ہے. فرسٹ ٹیم کوچ ڈیرن مور فی الحال پارڈیو کی جگہ مینیجر کے فرائض انجام دیں گے. ادھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے سوات ریجن کے بین الاضلاعی کھیلوں میں سوات نے 8 طلائی اور 3 چاندی کے تمغوں کے ساتھ مجموعی طور پر برتری حاصل کی ہے اور ٹرافی اپنے نام کی ہے.
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی میں ہنسی بن جا گئی. عنوان ہے ڈی جے ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا, ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. کیا ہے یہ اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ ذرا دل تھام کے بیٹھیں, تھوڑی دیر کے بعد یہ واقعہ بھی آنے والا ہے, لیکن اگر کچھ زیادہ ہی اتاولے ہوں تو bbcurdu.com پر اس کی تفصیل آپ پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری ناظر ظفر کی ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن میں 20 افراد کی ہلاکت کے بعد وادی میں ہڑتال ہے, جبکہ حکومت نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے. انڈیا میں دلت افراد کے احتجاج کے دوران پرتشدد واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ملک بھر میں دلت سپریم کورٹ کے ایک حکم نامے کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں. جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب کے خلاف جد و جہد کرنے والی ونی منڈیلا 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ وہ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر نیلسن منڈیلا کی سابق اہلیہ تھیں۔ یمن کے شہر حدیدہ میں سعودی اتحاد کی جانب سے کیے گئے ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی حصے میں شدت پسند گروپ بوکو حرام کے ایک حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک جبکہ 70 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں آج دلتوں کے ملک گیر مظاہرے کے دوران کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دلت برادری ذات پات پر مبنی تفریق اور تشدد سے تحفظ فراہم کرنے والے قانون ایس سی ایس ٹی ایکٹ کو کمزور کرنے کی کوششوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ اس قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے پولیس میں رپورٹ درج کرنے سے پہلے سینئر پولیس آفیسر معاملے کی تفتیش کرے یا اس سے کرائی جائے۔ دلت کہتے ہیں کہ اس قانون میں کسی تبدیلی سے اس کا ڈرم ختم ہو جائے گا اور ان پر مظالم اور ان کے خلاف تفریق بڑھ جائے گی۔ حکومت نے دلتوں کی زبردست ناراضگی کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
دلتوں کا اس طرح کا ملک گیر مظاہرہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ دلتوں نے شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب ایٹروسٹیز پریونشن ایکٹ کو کمزور کرنے کی مبینہ کوششوں کے خلاف یہ مظاہرہ کیا۔ لاکھوں دلت راجستھان، مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب، دلی اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں احتجاجی مظاہروں میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ نے 20 مارچ کو ایک فیصلے میں حکم دیا تھا کہ ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رپورٹ درج کرانے سے پہلے ایک سینئر پولیس افسر شکایت کی تفتیش کرے اور تفتیش کے بعد ہی رپورٹ درج کرے۔ دلتوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے اس قانون کا ڈر ختم ہو جائے گا اور ان کے خلاف ذات پات کی بنیاد پر ہونے والی تفریق اور تشدد میں اضافہ ہوگا۔ دلی میں ایک دلت احتجاجی جسپت نے بی بی سی کو بتایا،
ہم لوگوں کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں گے، اسی لیے آج یہ جو مودی سرکار جو ہے نا ہمارے کو کورٹ کے دوارا اس طرح کی لا کر کے ہمارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی غلط استعمال نہ ہو، لیکن ایک غلط استعمال ہمارے لوگ نہیں کرتے، غلط استعمال کر رہے ہیں مودی سرکار کر رہی ہے، مودی خود کر رہے ہیں۔ ان کا جو ایجنڈا ہے، جو منووادی ایجنڈا ہے، اس کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں، اس ایجنڈا کو ہم ہرگز سہن نہیں کریں گے۔
ایک مقامی دلت لیڈر سریندر کسوٹیا کا کہنا تھا،
آج جب پورے دیش میں ایک ورودھ ہے تو سرکار ہمارے سامنے آ کے ہمیں ہمدردی دکھا رہی ہے۔ جب ہزاروں سال سے میلا کچلا سماج ابھرنے لگا، پھر انہوں نے سازشیں رچی ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو دبایا جائے، کرا جائے۔ ابھی تو ایک پیڑھی بھی ابھر نہیں پائی اور انہوں نے 70 سال میں پھر ہمارے ساتھ سازشیں رچ رہے، کبھی گائے کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ۔
حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حالات کے لیے خود حکومت ذمہ دار ہے۔
قانون ہے یہ کمزور ہوا، یہ ڈائلوٹ ہوا اور جس کے چلتے آج حالات دیش میں یہ پہنچ گئے۔ یدی اگر قانون بنانے والے اور قانون کی رکشا کرنے والے جو سرکار ہے وہ اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھیجتے تو شاید سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں لیتا۔
دلتوں کی زبردست ناراضگی کے بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں اس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست داخل کی ہے۔ وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ حکومت دلتوں کے مفاد کے تحفظ کی پابند ہے اور وہ ایس سی ایس ٹی ایکٹ کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔
بہت ہی کمپریہنسو ریویو فائل کیا ہے، بی جے پی کا کمٹمنٹ، بی جے پی کا سمرپن، بی جے پی کی پرتیبدھتا ہمارے دلت بھائیوں آدیواسی بھائیوں کے وکاس کے لیے پرامانک ہے اور وہ زمین پر جانتے ہیں، اسی لیے ان کا ہمیں سہیوگ بھی ملتا ہے اور آشیرواد بھی ملتا ہے۔
مظاہروں کے دوران مدھیہ پردیش میں 6 اور راجستھان میں 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے تمام سیاسی جماعتوں سے امن کے قیام میں مدد کی اپیل کی ہے۔
میں تو سبھی راجنیتک دلوں سے یہی اپیل کروں گا کہ کرپیا کسی بھی پرکار کا کوئی دنگا فساد نہ ہو، اس دشٹی سے سبھی سہیوگ کریں اور سبھی راجنیتک دلوں کی یہ نیتک ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے سمے میں سبھی اپنی طرف سے پریتن کریں اور سہیوگ کریں تاکہ کسی بھی جاتیگت تناؤ اتھوا سامپردائک تناؤ کی استھتی اس دیش میں پیدا نہ ہونے پائے۔
دلتوں نے گزشتہ انتخابات میں نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی زبردست حمایت کی تھی، لیکن گزشتہ سالوں میں ان پر ہونے والے تشدد اور تفریق کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں آج جس طرح دلت سڑکوں پر نکل کر آئے وہ حکومت سے ان کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور ناراضگی کا غم ماز ہے. بی جے پی اس کے لیے تیار نہیں تھی. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف احتساب کی عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت میں ایک بار پھر ان کے وکیل خواجہ حارث نے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء پر جرح کا سلسلہ جاری رکھا. یہاں یہ سوال بھی ہے کہ کیا اس جرح کا مقصد کیس کو طول دینا ہے؟ ہمارے نامہ نگار عابد حسین کی رپورٹ.
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت جاری ہے، جہاں گزشتہ چند دنوں سے ان کے وکیل خواجہ حارث جے آئی ٹی کے سربراہ اور مرکزی گواہ واجد ضیاء سے جرح کر رہے ہیں. خواجہ حارث کے تند و تیز سوالات کے سامنے واجد ضیاء اعتراف کر چکے ہیں کہ نواز شریف کے آف شور کمپنیوں، لنڈن فلیٹس اور العزیزیہ اسٹیل ملز کی ملکیت کی کوئی دستاویز نہیں ملی. لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے جاری خواجہ حارث کی جرح کا مقصد کیس کو مزید طول دینا ہے، جسے مکمل کرنے کی مدت سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 13 مارچ سے بڑھا کر 13 مئی تک کر دی گئی تھی. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ نے کہا،
اب آپ کو یاد ہوگا کہ واجد ضیاء صاحب کا جو ایگزامینیشن ان چیف ہے کورٹس میں وہ بھی کئی دنوں پہ محیط ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوا. تو جو شخص اپنا بیان ریکارڈ 5 یا 6 روز میں ورکنگ آورز میں کرواتا ہے، ان کو ان اکیلے اکیلے جو اس کے ڈاکومنٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر سوال کیے جائیں تو میرے خیال میں جرا بھی اتنی ہی لمبی ہوگی.
ادھر نئے عدالت نے بھی آج میاں نواز شریف نے میڈیا کے نمائندوں سے اپنی تیار شدہ تقریر میں کہا کہ واجد ضیاء ابھی تک کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں.
تو وہ یہ نہیں بتا سکے کیا چوری ہوئی ہے، کہاں چوری ہوئی ہے، کس کی چوری ہوئی ہے اور کس نے چوری کی ہے اور کب چوری ہوئی ہے، یہ اس کا جواب نہیں دے سکے.
وکیل اعظم نذیر تارڑ نے بھی جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کے ساتھ ہونے والی جرح کے حوالے سے کہا،
دیکھیے جو جرح ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایگزامینیشن ان چیف کی بابت، کہ جو بیان گواہ نے آ کے دیا گیا ہے اس بیان میں اگر کوئی سکم ہے یا کچھ چیزیں سچ پہ مبنی نہیں ہیں یا کچھ تضادات ہیں ڈاکومنٹس کے حوالے سے، تو جرح میں ان کے فوائد لیے جاتے ہیں مختلف سوالات کر کے.
ان حالات میں اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی مدت میں آ سکے گا. اعظم نذیر تارڑ کے مطابق کوئی بھی فیصلہ سنانے میں سب سے ضروری چیز ہوگی کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں.
یہ تھی ہمارے نامہ نگار عابد حسین کی رپورٹ. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے دوسرے دن بھی احتجاج جاری رکھا. یہ احتجاج گزشتہ روز شہر میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد پر حملے کے خلاف کیا گیا. دوسری جانب کوئٹہ پریس کلب کے باہر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف بھی احتجاج ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے احتجاج علمدار روڈ پر کیا. اس احتجاج کا سلسلہ گزشتہ روز کنداری بازار میں والے اس حملے کے خلاف شروع کیا گیا تھا جس میں ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا تھا. قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے علمدار روڈ پر دھرنا دیا. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما رضا وکیل کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے کے افراد عدم تحفظ کا شکار ہیں.
ہم کو خود حالات کا پتہ ہے، مختلف سیکیورٹی ادارے ہمیں تاکید کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا احتیاط کرو، پھر ہم مجبوری ہے ہزارہ ٹاؤن میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، کسی شادی میں جاتے ہیں، کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ وصیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں. جب کنداری بازار میں ہمیں مارا جاتا ہے تو پھر ہزارہ ٹاؤن جانا ہمارے لیے کتنی خطرناک بات ہے.
مظاہرہ شرکا نے مطالبہ کیا کہ ہزارہ قبیلے کے افراد کو تحفظ فراہم کیا جائے. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے خلاف کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. یہ مظاہرے جموں کشمیر مومنٹ اور بلوچستان متحدہ معاذ کے زیر اہتمام پریس کلب کے باہر کیے گئے. مظاہرے شرکا نے الزام عائد کیا کہ بھارتی فورسز نیتے کشمیریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس موقع پر مظاہرے شرکا نے بھرپور نعرے بازی کی. مظاہرہ شرکا نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات روکنے کے لیے کردار ادا کرے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور ساتھ ہی ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور 1 بچی زخمی ہوئی ہے. سریاب پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ ان افراد کو ارباب کرم خان روڈ پر اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک رکشے میں جا رہے تھے. ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں. مزید تفصیل ابھی آ رہی ہے. پاکستان کی معیشت بالخصوص زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، روپے کی گرتی ہوئی قدر کی بابت خاصے وسوسے ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس گتھی کو ایک مستند ماہر اقتصادیات کے علاوہ کوئی شاید ہی سلجھا پائے. میں نے اسی تناظر میں پاکستان اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت حسین سے بات کی، جاننا چاہا کہ پاکستانی معیشت کے لیے موجودہ صورتحال میں اثر چیلنج ہے کیا.
یہ آج سے نہیں کیا جا رہا ہے، بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے میڈیا کو یہ اچھالنے کی عادت ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کو سی ریکارڈ کو دوبارہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب پاکستان کی اکانومی 3 اور 4% پہ گرو کر رہی تھی پچھلے 10 سال سے، اس سب کو یہ پریشانی تھی کہ جی ہم نے اپنے آئی ایم ایف کے اسٹیبلائزیشن پروگرام کے ذریعے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، گروتھ جو ہے وہ 3-4% پہ ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں پہ قابو پا لیا. یہ اس وقت یہ کرٹیسزم ہوتا تھا. اب جب ہماری گروتھ 5% سے بڑھ گئی، اب 6 کی طرف جا رہی ہے، تو اکانومی کی جو سپلائی کیپیسٹی تھی وہ لمیٹڈ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ملک کی ضروریات جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے مشینری چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے ساری امپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں کوئی مشینری نہیں بنتی. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ پچھلے 5 سال سے ہماری ایکسپورٹس 25 بلین سے گر کر 21 بلین ہو گئی، تو نیچرلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت 4.5% آف جی ڈی پی کے نزدیک بیٹھ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ریزروز جو ہیں ہمارے 5-6 بلین کے وہ نیچے آ گئے ہیں کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کیا جائے، اور باقی جو گیپ ہے اس کو فوراً سے پورا کیا جائے. تو نیچرلی اس سے فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا کیونکہ ڈیٹ سروسنگ آپ کی بڑھ رہی ہے، اور ڈیویلویشن کی وجہ سے جو اس وقت فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا. لیکن یہ گروتھ کو ہم نے نہیں ختم کرنا ہے. ہر ملک کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اسٹیبلائز کر لے اکانومی کو یا گروتھ کی طرف جائے. جہاں 1 سے 1.5 ملین ینگ مین اور وومین جو ہیں وہ ہر سال لیبر فورس میں آتے ہیں، اگر ہم 6-7% گروتھ نہیں کریں گے تو ملک میں ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی، لوگوں کے روزگار پہ کمی ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک افراتفری ہے وہ زیادہ بڑھے گی. تو لانگ ٹرم میں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے کہ ہم اپنی گروتھ کی طرف توجہ دیں اور اس کو آگے لے کے جائیں.
ٹھیک ہے،
لیکن اس کا جو سائڈ افیکٹ ہے اور جیسے دوائی آپ دیتے ہیں اس کا بھی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ دونوں جو ہیں وہ پریشر میں آئے ہوئے ہیں. اس میں نہ کوئی پینک کرنے کی بات ہے نہ کوئی اس میں پریشانی کی بات ہے، اس کو مینج کرنے کی بات ہے کہ شارٹ رن میں ہم اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا اپنا گول ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں اور ان بیلنسز کو ہم ریڈیوس کر سکیں، اور جو ہمارا اس وقت ریزروس کا لیول ہے اس کو کم از کم نہیں تو 3 مہینے کی امپورٹس کی طرف لے جائیں، جو 13-14 بلین ہے اس وقت 12 بلین کے قریب ہم بیٹھے ہیں.
ٹھیک،
یہ صورت حال ہے جو میں آپ
بڑی تفصیل سے آپ نے ڈاکٹر شسنس کا جواب دے دیا. ایک عام آدمی کو میں مختصراً الفاظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, روپے کی قیمت گر رہی ہے, میں جاؤں تو کہاں جاؤں, ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟
دیکھیں, جب میں گورنر تھا اس وقت میں ساری دنیا کو فخر کے ساتھ کہتا تھا کہ جی ہمارے ریزرو اتنے بڑھ گئے ہیں, تو عام آدمی کے بحاف پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں مجھے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آج عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں.
ٹھیک,
اس کو تو دو چیزوں سے لگاؤ ہے, ایک یہ ہے کہ اس کو روزگار مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, دوسرے یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. اس وقت انفلیشن بھی کنٹرول میں ہے اور روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. عام آدمی کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہم نے 300 ملین سے لے کر 16 بلین کرتے تھے. ساری دنیا کو ہم بتاتے تھے, وہ کہتے جی ہم ہماری چوکی سے زر مبادلہ آپ کے بڑھ رہے ہیں تو ہم سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اب آپ الٹا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے بڑا اسٹڈی کر رہا ہے کہ ہمارے ذخائر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں, روپے کی قیمت, یہ سارا ویسٹڈ انٹرسٹ کا ہے کھیل. اور اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں نیگیٹو تھنکنگ والے بہت زیادہ ہیں اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا اثر ہے.
یہ تھے ڈاکٹر ارشاد حسین.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فیس بک کو ایک اور اسکینڈل کا سامنا ہے. کیمبرج اینالیٹیکا ڈیٹا پرائیویسی اسکینڈل کے مطابق برطانیہ کی اس کمپنی نے مبینہ طور پر بغیر اجازت فیس بک نے 50 ملین سے زیادہ صارفین کا ڈیٹا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, جن میں 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹرز کو قائل کرنا بھی مبینہ طور پر شامل رہا. اس اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد بہت سے فیس بک یوزرز ناراض ہیں اور فیس بک کو ملنے والے اشتہارات بھی کم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کو مختلف مقدمات کا بھی سامنا ہے. یہ اسکینڈل اصل میں ہے کیا؟ واشنگٹن سے ہماری نامہ نگار ایرم عباسی.
امریکی فیڈرل ٹریڈ کمیشن, برطانیہ کے انفارمیشن کمشنرز آفس اور مختلف ریاستوں کے اٹرنی جنرلز کی تنظیم سبھی فیس بک کی پرائیویسی سے متعلق نظام کی تحقیقات کر رہے ہیں. فیس بک کے مالک مارک زکربرگ نے بھی کانگریس کے سامنے پیش ہونے کا مطالبہ مان لیا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ فیس بک سے غلطی ہوئی ہے اور فیس بک کے یوزرز اس غلطی پر فیس بک سے سوال کر رہے ہیں. 24 برس کی وجیہ ثاقب یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ فیس بک نے ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
فیس بک یا کوئی بھی ایپ میری انفارمیشن استعمال کر رہی ہو اور مجھے بتا کر رہی ہو تو کم از کم اس پہ مطلب اس پہ میں اپنی رضامندی دے سکوں اگر, تو یہ میرے لیے انفارم ڈیسیجن, مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں ان کو بتا رہی ہوں, ان کو ایکسیس دے رہی ہوں چیزوں کا. لیکن بغیر بتائے اگر انفارمیشن استعمال ہو رہی ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھ سے چوری چھپے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی ریگولیشن بالکل ہونی چاہیے جس سے آپ مطلب آپ سے اجازت لے کر اگر آپ کا ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جو فیس بک ہے وہ آپ فیس بک کا پروڈکٹ ہو, آپ اس کا کسٹمر نہیں ہو. ٹرسٹ کا جو ہے آبویسلی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے.
تو آخر یہ انٹرنیٹ کمپنیاں یا ٹیک کمپنیاں ڈیٹا جمع کرتی کیسے ہیں اور اس کا فائدہ کیسے اٹھاتی ہیں, اس بارے میں امریکہ میں پروفیسر ہرش تنیجا کہتے ہیں,
فیس بک جیسی سائٹس پہ ہم صرف اپنی ایکٹیویٹی کا ریکارڈ مشین کے تھرو نہیں چھوڑتے ہیں, ہم ایکچولی والنٹیئر کر کے اپنی بہت ساری جانکاری وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہماری ساری کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمیں کیا پسند ہے, ہمیں کیا ناپسند ہے, ہمارے کون دوست ہیں, رائٹ. تو اب ایز این ایڈورٹائزر جتنا زیادہ میں جانوں گا اپنے لوگوں کے بارے میں کہ بھائی کون میرا ایڈ دیکھ رہا ہے, اتنا ہی میں زیادہ پیسے دوں گا فیس بک جیسے یو نو کمپنی کو, کہ بھائی کیونکہ فائنلی مجھے ایسا لگتا ہے ایز این ایڈورٹائزر کہ جتنا زیادہ ज्यादा मैं जानूंगा उतना मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि जो मेरा एड देखे वो मेरे प्रोडक्ट को जरूर खरीद ले। इतनी इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है वो उतनी जानकारी दिखाएगा एडवर्टाइजर को।
चाहे अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हो या फिर यूके में ब्रेक्सिट, इन फैसलों में सोशल मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और ये पहली बार नहीं कि टेक कंपनियों को इस तरह की मुश्किलात का सामना है। अमरीका में उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेसी या जाती मालूमात या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने से जुड़े स्कैंडल्स की वजह से कानूनदान अब ऐसी पॉलिसीज बनाने पर मजबूर होंगे जो इंटरनेट यूजर को इख्तियार दे कि वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन किस तरह इस्तेमाल होने दे। इस सिलसिले में इंटरनेट की आजादी के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ के एवन ग्रीन ने कहा, वो कह रहे हैं कि ये वक्त आ चुका है कि टेक कंपनीज में तब्दीली लाई जाए और वो तस्लीम करें कि यूजर्स का डेटा प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ हुकूमतों से जो बगैर अदालत की इजाजत के इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहती हैं, बल्कि उन कंपनियों से भी जो पैसे कमाने के लिए इस डेटा को इस्तेमाल करती हैं। ये सब हमारे प्राइवेसी से मुतालिक बुनियादी हक के खिलाफ है। और अभी ये टेक कंपनीज किसी हद तक नई है तो हमारे पास मौका है कि हम इनके काम करने के तरीके को बदल सकें।
Are relatively new, so that gives us an opportunity to change course.
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक जैसी कंपनियां अमेरिका में इकोनॉमी की बेहतरी के लिए भी अहम हैं और उनके मालिक ताकतवर लोग हैं, तो ऐसे में यूजर्स के हक में पॉलिसी बनाना मुमकिन कैसे हो सकता है? प्रोफेसर हर्ष,
देखिए, एक तो अब जब इस तरह के स्कैंडल आते हैं तो बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगता है कि भाई हो क्या रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर बनता है। फिर दूसरा है सिविल सोसाइटी, जो ये सारी एनजीओज हैं, तो जब सिविल सोसाइटी एक्टिव हो जाती है, एंड देन अनदर थिंग इज सारी कंपनियां ऐसी नहीं है। तो आपने बोला गूगल और फेसबुक, ठीक है, बहुत पावरफुल हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और इनका पूरा धंधा एडवर्टाइजिंग पे चलता है। लेकिन अब एप्पल है, एप्पल के सीईओ टिम कुक से जब पूछा गया कि अगर एप्पल के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, उन्होंने कहा कि एप्पल के साथ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोगों की प्राइवेसी की कदर करते हैं। तब तो गवर्नमेंट क्यों नहीं गूगल और फेसबुक को भी कह सकती कि भाई आप भी सेम स्टैंडर्ड रखो।
इंटरनेट एक्टिविस्ट का कहना है कि यूजर्स का एतबार हर टेक कंपनी के लिए अहम है और अगर वो अपना कारोबार जारी रखना चाहते हैं तो वक्त आ गया है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे शहरियों के हकूक को यकीनी बनाया जा सके और जमहूरी निजाम को ठेस ना पहुंचे। एरम अब्बासी, बीबीसी, वाशिंगटन।
एक पुरानी कहावत या लोकोक्ति ये भी है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या कर लेगा काजी, काजी भी बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया में इस्लामी तालीम के मारूफ शहर देवबंद के काजी जी ने कहा है कि जिन शादियों में मौसीकी और रक्स होगा उन शादियों में वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उनका कहना है कि इस्लाम में मौसीकी और रक्स की इजाज़त नहीं। दिल्ली से मिर्ज़ा अब्दुल बाकी की रिपोर्ट।
देवबंद के काजी शहर मुफ्ती अजहर हुसैन ने कहा है कि वो ऐसी शादियों का बाइकआउट करेंगे जिनमें डीजे यानी गाना बजाने और गाने वाले होंगे, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक डीजे जायज़ नहीं हैं। खबर रसां इदारे ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा,
ये फैसला हमने ये लिया है देवबंद के शहर खाजी होने के नाते कि जिन शादियों के अंदर गैर इस्लामी काम होंगे और डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, जो कि हमारे नबी ने भी 14 साल पहले मना फरमाया था, अगर इस तरह की शादी होगी तो उस निकाह का बहिष्कार किया जाएगा और निकाह में शिरकत नहीं की जाएगी।
उन्होंने मजीद कहा कि अगर नाच गाने शादी से कबल होते हैं और काजी को उसका इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं है।
हम देश के मुसलमानों से और राज्यों के मुसलमानों से, अपने पूरे देश के मुसलमानों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसी शादी जहाँ गैर इस्लामी काम हो रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, ऐसी शादियों का बाइकॉट किया जाए और ऐसी शादियों में शिरकत न की जाए।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दारुल कज़ा शोबे में दिल्ली के काजी मोहम्मद कामिल ने BBC से बात करते हुए कहा कि हम उनके मौकिफ की हिमायत करते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों की अपनी मर्जी पर मुनहसिर है कि वो इन बातों को कितनी संजीदगी से और किस तरह लेते हैं। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल में दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी जकी अहमद बेग ने BBC से बात करते हुए कहा,
हमारा मौकिफ ये है कि जो भी अच्छी चीजें इस्लामी चीजें शादी ब्याह में आ सकती हैं वो आनी चाहिए, लेकिन जहां तक कि डीजे वगैरह के बंद करने की बात है या उसमें यह है कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ये अच्छी बात हम इसकी तायद करते हैं, लेकिन फौरी तौर पे इसका निफाज अमलन मुमकिन नहीं है, इसीलिए पहले अवाम में इसके ताल्लुक से बेदारी लाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी से मामला बिगड़ता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले आवाम में ये मौसीकी की नहूसत, उसके शरूर और इसके ताल्लुक से जो फसादात होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में नाइतफाकी पैदा होती है और बुराई फैलती है समाज में, उसके ताल्लुक से आवाम को बेदार करने की जरूरत है।
उन्होंने अफगान तालिबान की मिसाल देते हुए कहा कि बगैर अवामी बेदारी के उन्होंने जिस तरह शरिया को नाफिज करने की कोशिश की, उसकी वजह से सारी दुनिया में उनकी मुखालफत हुई। इस्लामी फिकह अकेडमी के मुफ्ती अहमद नादिर अलकासमी ने इस बारे में बताया कि इस्लाह मुआशरे की नीयत से किए जाने वाले ऐसे इकदाम की वो हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हर शहर के काजी और उलमा को लोगों को खुराफात और फसाद का सबब बनने वाले काम से रोकने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाह मुआशरे के ऐसे इकदाम की वो हिमायत करते हैं और सताइश करते हैं, वरना शादी तो हो ही जाती है और कोई ना कोई निकाह पढ़ा ही देता है। इससे कबल भी मुख्तलिफ गोशों से ऐसी शादियों के खिलाफ बयानात आते रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसे डिज़ाइनर बुरके के खिलाफ भी देवबंद के उलमा की जानिब से फतावे आए हैं जिससे जिस्म की नुमाइश होती हो। मिर्ज़ा अब्दुल बाकी, BBC न्यूज़, दिल्ली।
लें अब एक ज़रा सी सख्त खबर और उसकी तफसील भी सुने। चीन ने $3 अरब की अमरीकी बरामदात पर फौरी तौर पर महसूल आयद कर दिया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान भरपूर तजारती मुबैना जंग के खदशात बढ़ गए हैं। ये फैसला चीन की वजारत तजारत के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के उस फैसले का जवाब है जिसमें चीनी स्टील और एलुमिनियम पर महसूल आयद किए गए थे। BBC के नामा नगारों के मुरासलों पर मबनी रिपोर्ट अब्दुल्ला फारूकी ने तैयार की।
चीन ने दरामदी महसूल में इजाफा सदर ट्रंप की जानिब से स्टील और एल्युमिनियम की अमरीकी दरामदात पर महसूल के इजाफे के जवाब में किया है। नामानगारों के मुताबिक महसूल में इजाफे से आज $3 अरब की दरामदात मुतासर हो सकती हैं। चीन ने कहा है कि यह इकदाम चीनी मफादात के तहफ्फुज़ और अमरीका के नए महसूल से होने वाले नुकसान के सिलसिले में तवाज़ुन पैदा करने के लिए किए गए हैं। इससे कबल चीन ने कहा था कि वह तजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी मईशत मुतासर होती है तो वह खामोश नहीं बैठेगा। लिंडा ये वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वाबस्ता माशियात की प्रोफेसर हैं और चीनी मईशत पर लिखती रहती हैं।
If the US goes ahead and imposes this much larger tariff on Chinese imports,
अगर अमेरिका फिर चीनी दरामदात पर मजीद महसूल आयद करता है और चीन भी इसका जवाब ऐसे ही देता है और मुखालिफत में $10 अरब के महसूल आयद करता है, तो मेरे ख्याल में आप एक तनाव देखेंगे जो तजारती जंग में तब्दील हो सकता है। वो सरमायाकारी पर पाबंदी भी आयद कर सकते हैं जिसकी धमकी दोनों जानिब से दी जा चुकी है।
BBC के नामा निगार क्रिस बकलर ने वाशिंगटन से बताया है कि अमरीकी हुक्काम ने पहले ही $10 अरब के चीनी दरामदात पर महसूल लगाने के मंसूबे का ऐलान कर रखा है। उनका कहना है कि ये चीन में तिजारत के नाजायज अमल के जवाब में किए गए इकदाम हैं, क्योंकि इससे अमरीकी कंपनियां मुतासर होती हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कि इसके अलावा तिजारती जंग में जैसे को तैसा के मस्ताक मजीद इकदाम के इम्कान हैं। इसके अलावा आइंदा मजीद महसूल में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जैन जिनपिंग चाइनीज अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के मरकज बराए इलाकाई तावुन के डायरेक्टर जनरल हैं।
मेरे ख्याल में ये एक खतरनाक इशारा है। ऐसा लग रहा है कि अमरीका आलमी तजारती मुआहदे से पीछे हटना चाह रहा है और अपने पहले अमरीका वाली पॉलिसी के लिए सब कुछ नज़रअंदाज करना चाहता है, जो कि बहुत पुरखतर है। मैंने महसूस किया कि आलमी तजारती मुआहदे के साबिक डायरेक्टर जनरल पैस्कल लेमी बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था कि अगर अमरीका WTO से पीछे हटा तो हम उससे निमट लेंगे।
अमरीका ने कहा था कि वो 60 अरब चीनी दरामदात पर महसूल लगाने का मंसूबा रखता है और वो अमरीका में चीनी सरमायाकारी को महदूद करना चाहता है। अमरीका के मुताबिक वो ऐसा चीन की जानिब से मुबैना दानिश्वराना इमलाक की चोरी के जवाब में कर रहा है। अभी ये सामने आना बाकी है कि क्या अमरीका की इस इब्तदाई चाल के जवाब में चीन मजीद सख्त इकदाम करेगा या नहीं। उसूली तौर पर चीन एप्पल जैसी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी पर महसूल आयद कर सकता है और ऐसे इकदाम के नतीजे में कंपनी अपने खसारे को पूरा करने के लिए अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर सकती है।
महसूलात और चीन बनाम अमरीका, अब्दुल्ला फारूकी ने रिपोर्ट तैयार की थी। और इसी के साथ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे सखलैन इमाम, प्रोड्यूसर सलीम काजी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक और लंदन से डोमिनिक डिलागी। मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में ख़ास ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर नाज़िश ज़फ़र की ज़बानी।
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد ہلاک اور 1 بچی زخمی ہوئے ہیں۔ ان افراد کو ارباب کرم خان روڈ پر اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک رکشے میں سوار تھے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوجی آپریشن میں 20 افراد کی ہلاکت کے بعد وادی میں ہڑتال ہے جبکہ حکومت نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ انڈیا میں دلت افراد کے احتجاج کے دوران پرتشدد واقعات میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں دلت سپریم کورٹ کے ایک حکم نامے کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب کے خلاف جد و جہد کرنے والی ونی منڈیلا 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔ ونی منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر نیلسن منڈیلا کی سابق اہلیہ تھیں۔ یمن کے شہر حدیدہ میں سعودی اتحاد کی جانب سے کیے گئے ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔